سب سے پہلا واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا کہ جو وقت کا جو نمرود تھا اس کے مقابلے میں ایک مکالمہ ہے اور اسلام اور دین کو سربلند کیا اور نعرہ مومنانہ جو ہے وہ بلند کیا ابراہیم علیہ السلام نے وقت کے بادشاہ کے سامنے، اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ فرمایا کہ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا آپ نے اس شخص کی طرف نہیں دیکھا کہ جس نے ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بادشاہت عطا کر فرمائی تھی۔ اس قال ابراہیم، یاد کرو کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ربی الذی یحیی و یمیت، کہ میرا رب وہ ہے کہ جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ اب واقعہ کیا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا پرچار کیا اپنے جو بھی شہر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو پیدائش ہے وہ اور میں ہوئی تھی، اور یہ اور بابل کا ایک شہر تھا، اور یہاں پر یہ نمرود کی بادشاہت تھی۔ یہ نمرود اصل میں لقب ہے، جو بھی عراق اور بابل میں جو بھی بادشاہ گزرا کرتے تھے وہ لقب اصل میں ان کا نمرود ہوا کرتا تھا، نام مختلف ان کے ذاتی ہوا کرتے تھے۔ جس طرح سے مصر میں فرعون مصر گزرے ہیں، فرعون لقب ہوا کرتا تھا، ذاتی نام ان کے مختلف رہے ہیں، تو یہی ایک نمرود اس وقت تھا ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں۔ جب اس کے کان میں یہ بات پڑی کہ ایک شخص ہے کہ جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور ایک نئے خدا کا تعارف جب وہ کرا رہا ہے، تو لہٰذا یہ خدائی کا دعویٰ کر کے بیٹھا تھا، تو اس نے کال کیا ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر فرمایا اس کے دربار میں کہ بھائی میرا رب وہ ہے کہ جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ لہٰذا اس نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا نمرود نے کہ قال انا احیی و امیت، کہ بھائی یہ تو میں کرتا ہوں، میں زندہ کرتا ہوں اور میں موت دیتا ہوں۔ اور روایت میں آتا ہے کہ اس نے ایک قیدی کو کہ جو اپنے جرم کی وجہ سے سولی اس کو چڑھنا تھا اس کو بلایا اور اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیا، اور ایک معصوم انسان کو چلتے پھرتے اس کو پکڑا اور اسے سولی دے دی، اور ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ بھئی یہ میں کرتا ہوں، میں زندگی دیتا ہوں اور میں موت دیتا ہوں۔ اب یہاں آپ سوچیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس دلائل کی کوئی کمی نہیں تھی، واضح کیا جا سکتا تھا کہ جو جس خدا کا اور جس اللہ کا میں تعارف کرا رہا ہوں وہ تو ایک حقیر پانی کی بوند سے پورے انسان کو بناتا ہے، اور کہاں تمہاری یہ دلیل کہ ایک بنے بنائے انسان کو جو ہے وہ پکڑ کر تم نے سولی دے دی اور اس کو چھوڑ دیا۔ تو دلائل بہت سارے ہو سکتے تھے، لیکن یہ ہے کہ بڑا مسکت جو ہے وہ ایک سوال ہے کہ جو کیا کہ جس نے، یعنی دندان شکن جسے آپ کہیں، یعنی یہ مناظرانہ ایک اسٹائل ہوتا ہے کہ مخالف کے سامنے ایسا سوال ریز کرو کہ اس کو جواب ہی نہ بن پڑے۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بہا من المغرب، بھائی میرا اللہ تو وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا، اگر تم واقعتاً اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہو تو بس تم اسے ذرا مغرب سے نکال کے دکھاؤ۔ قرآن اب اس کافر نمرود کا جو فیس ایکسپریشن ہے وہ سامنے رکھتا ہے اور فرماتا ہے فبہت الذی کفر، وہ کافر جو ہے یہ سوال سن کر بالکل مبہوت ہو گیا، ششدر رہ گیا، بالکل حیران اور پریشان، یعنی منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اب اس کو کوئی جواب بن نہیں پڑ رہا تھا کہ یہ کیسا سوال جو ہے وہ مجھ سے کر دیا کہ رب وہ کہ جو ابراہیم علیہ السلام کا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اب میں مغرب سے نکال کے دکھاؤں؟ واللہ لا یہد القوم الظالمین، اور اللہ پھر ہدایت نہیں دیتا ظالم لوگوں کو۔ یعنی ہدایت کا منکشف ہو جانا یہ بالکل الگ بات ہوتی ہے، ہدایت کا قبول کر لینا یہ بالکل الگ بات ہے۔ لہٰذا ہدایت تو نمرود کے سامنے منکشف ہو گئی، لیکن اپنے ظلم اور انانیت کی وجہ سے وہ ہدایت کو قبول نہیں کر سکا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہاں پر بعض حضرات آج یہ کہتے ہیں اور نمرود کو مشورہ دیتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ بھئی نمرود کو یہ کہہ دینا چاہیے تھا ابراہیم علیہ السلام کے اس سوال پر کہ بھئی یہ جو سورج ہے اس کو میں نکالتا ہوں مشرق سے، اور آپ جس خدا کا تعارف کرا رہے ہیں ان سے کہیں کہ وہ مغرب سے نکال کے دکھائیں۔ تو آج کے جو بھی جدید ذہنیت کے لوگ ہیں وہ آج نمرود کو یہ مشورہ دیتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ نمرود کو یوں کہہ دینا چاہیے تھا۔ تو بہرحال ہم یہ کہتے ہیں ان سے کہ بھئی آپ زیادہ نمرود سے عقل والے ہیں، یعنی نمرود اتنا جو ہے وہ بچہ نہیں تھا اور بیوقوف نہیں تھا، کیونکہ اس کے دربار میں اس کے بزرگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، اس کی پیدائش سے جو ہے وہ نمرود کو جو ہے وہ دیکھ رہے تھے, پلتا بڑھتا انہوں نے ان کو دیکھا ہے, اور کئی آبا اجداد جو بھی یہاں پر موجود تھے بزرگ, لہٰذا وہ تو اپنی آنکھوں سے نمرود کی پیدائش سے پہلے جو ہے وہ سورج کو مشرق سے نکلتا ہوا دیکھ رہے ہیں. اگر نمرود یہ کہتے تھا کہ میں نکالتا ہوں مشرق سے, تو وہ تو اسی وقت جو ہے وہ اس کے آبا اجداد اس کی گردن جو ہے وہ دبوچ لیتے. لیکن بہرحال کیا کیا جائے کہ اب وہ عقل سے بھی اوپر کچھ لوگ ہیں کہ جو کہ فوقیت دے رہے ہوتے ہیں وہی کو. تو بہرحال یہ مسکت جو بھی سوال ہے ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر کیا, اور نعرہ مومنانہ وہ بلند فرمایا, فرمایا کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اور اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالم لوگوں کو. اب دوسرا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے, اور یہ عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے, اور پس منظر اس کا یہ ہے کہ جو بیت المقدس شہر ہے, حضرت سلیمان علیہ السلام 40 سال تک ان کی سلطنت جو ہے وہ رہی, لیکن ہوا کیا کہ ان کے بعد ان کی اولاد میں جو ہے وہ جھگڑا ہوا, اور دو ریاستوں میں یہ تقسیم ہو گئے, ایک ریاست اسرائیل اور دوسری ریاست جو ہے وہ یہودا, یعنی جنوبی جو ریاست تھی وہ یہودا کی تھی. بہرحال یہودا جو ریاست تھی اس پر سابقہ بابل اور موجودہ جو ایران ہے اس کا ایک بادشاہ گزرا ہے, اور یہ بادشاہ گزرا ہے 586 قبل مسیح میں, نبوکت نظر یا بخت نصر. اس نے جو ہے وہ بابل پر حملہ کیا, اور یعنی یہودا پر حملہ کیا, اور کئی لاکھ یہودی ہیں کہ جو اس نے شہید کیے اور ان کو قتل کیا, اینٹ سے اینٹ بجا دی, کوئی اینٹ جو ہے وہ دوسری اینٹ پر سلامت نہیں رہنے دی, اتنی زبردست تباہی اس نے کی. ہیکل سلیمانی جو ہے وہ شہید ہوا, عزیر علیہ السلام وقت کے نبی تھے, وہ کسی کام سے باہر شہر کے گئے ہوئے تھے. اب جب وہ واپس آئے ہیں اور اس اجڑے ہوئے شہر کو دیکھا ہے, تو پھر یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اب یہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ اس شہر کو دوبارہ سے آباد کرے گا. یعنی یہ ہے کہ وہ ایک کیفیت جو ہے وہ متزلزل ہونے کی وہ کیفیت سامنے آئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو مشاہدہ کرانے کے لیے کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ شہروں کو بسایا کرتا ہے, مردہ شہروں کو بھی کس طرح سے زندہ کر دیتا ہے, 100 سال تک پھر عزیر علیہ السلام کو سلائے رکھا, اور 100 سال کے بعد جو ہے وہ دوبارہ سے زندہ کیا. اب یہ 100 سال کا جو درمیانی عرصہ ہے سونے کا عزیر علیہ السلام کے, اس دوران کیا ہوا کہ جو بھی یہودی نبوکت نظر وہ قیدی بنا کر لے گیا تھا, کئی کا تو اس نے ہلاک کر دیا تھا, کئی لوگوں کو یہودیوں کو وہ قیدی بنا کر لے گیا تھا بابل. لہٰذا یہ ہے کہ اب اس دوران وہ یہودی قید سے آزاد ہوئے کس کے ہاتھوں, حضرت ذوالقرنین کے ہاتھوں, اور یہی وجہ ہے کہ حضرت ذوالقرنین سے دلچسپی تھی یہودیوں کو, اور اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے انہوں نے سوال کیا تھا مشرکین مکہ کے ذریعے سے کہ آپ بتائیں ذوالقرنین کون تھے, اور اس کا جواب پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی میں دیا ہے, سورۃ الکہف میں ڈیٹیل وہاں پڑھیں گے. بہرحال یہ ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے بابل پر حملہ کیا, یہودی وہاں سے جو ہے وہ رہا ہوئے, اب یہ عزیر علیہ السلام کی قیادت میں دوبارہ سے یہ شہر ہے کہ جو کہ بسایا گیا, اور تورات جو بکھر گئی تھی اس کو دوبارہ سے عزیر علیہ السلام نے یادداشت کی بنیاد پر جمع کیا, اور آپ کی انہی کاوشوں کے نتیجے میں یہود نے عزیر علیہ السلام کو کیا قرار دے دیا, اللہ کا بیٹا قرار دے دیا, محبت میں غلو کیا. تو بہرحال یہ ہے کہ پھر ہیکل سلیمانی دوبارہ سے جو ہے وہ تعمیر ہوا. تو اب یہ وہ پورا واقعہ ہے کہ جو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے حکمت قرآن کی ذیل میں. دوسرا واقعہ فرمایا کہ اوکل لذی مر علی قریہ وہی خاویت علی عروشہا, یا اس شخص کی مانند کہ جو ایک بستی سے گزرا اور وہ بستی اپنی چھتوں پر جو ہے وہ گری پڑی تھی, یعنی نیست تو نابود کر دیا پوری بستیوں کو نبوکت نظر نے. قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا, تو عزیر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اس بستی کے مرنے کے بعد کس طرح سے کیسے جو ہے وہ اسے زندہ فرمائے گا. تو پھر ہوا کیا, فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ, تو اللہ تعالیٰ نے انہیں 100 سال تک جو ہے وہ مردہ رکھا, سلائے رکھا. ثُمَّ بَعَثَ, پھر انہیں زندہ کیا, دوبارہ سے جگایا اٹھایا. قَالَ كَمْ لَبِثْتَ, تو اللہ نے پوچھا عزیر علیہ السلام سے کہ بھائی تم کتنا جو ہے وہ کتنی دیر تم اس حالت میں رہے ہو. قال لبثت یوما او بعض یوم, تو عزیر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کوئی ایک دن یا ایک دن سے بھی کچھ کم وقت جو ہے وہ اس حالت میں رہا ہوں گا. قال بل لبثت 100 عام, تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں عزیر آپ 100 سال جو ہے وہ اس حالت میں رہے ہیں. فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ, ذرا آپ اپنے کھانے پینے کی جو چیزیں آپ ساتھ لائے تھے آپ ذرا ان کی طرف نظر کیجئے، وہ سنے تک نہیں، ان میں کوئی سڑاند نہیں آئی. یعنی اب آپ غور کر رہے ہیں کہ یہ کائنات اللہ تعالی نے چند فزیکل کیمیکل لاس کے تحت تو حرکت دی ہے، اس کو چلایا ہے، لیکن یہ لاس بنانے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی. ان قوانین کو بنا کر اللہ پابند نہیں ہو گیا، وہ جب چاہے ان کیمیکل فزیکل لاس کو جو ہے وہ روک سکتا ہے. تو لہٰذا روکا ہے حضرت عزیر علیہ السلام کے لیے، یہ آب و ہوا جو ہے وہ چیزوں کو سڑا دیتی ہے، کچھ دیر جو ہے وہ عرصہ وہ اسی طرح پڑے رہے، لیکن عزیر علیہ السلام کا کھانا پینا جو ہے وہ سڑا نہیں. ونظر الی حمارک، اللہ نے فرمایا کہ عزیر ذرا اپنے گدھے کی طرف بھی نظر کیجئے، وہ جس گدھے پر آپ سوار ہو کر آئے تھے، لازم بات ہے کہ وہ گدھا کھانے سے اس کی عمر جو ہے وہ لمبی ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ معاملہ کیا تھا کہ وہ بالکل چورا چورا ہو گیا تھا. وَلِنَا جَعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور تاکہ ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں. وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ، اور ذرا آپ اس گدھے کی ہڈیوں کی طرف آپ دیکھیے، كَيْفَ نُنشِزُهَا، کہ کس طرح سے اب ہم انہیں جوڑنے لگے ہیں. ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، اور کس طرح سے ان ہڈیوں پر اب گوشت پہنانے لگے ہیں. فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ، پھر جب عزیر علیہ السلام پر یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ اللہ سبحانہ وتعالی کس طرح سے مردوں کو زندہ فرماتا ہے، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو عزیر علیہ السلام نے یہ اعلان کیا کہ اللہ میں جان گیا کہ اللہ ہر چیز پر جو ہے وہ قدرت رکھنے والا ہے. اب اس کے بعد تیسرا واقعہ ہے، اور وہ ہے ابراہیم علیہ السلام ہی کا. ابراہیم علیہ السلام نے ایک موقع پر اللہ سبحانہ وتعالی سے خواہش ظاہر کی کہ اللہ مجھے ذرا یہ دکھا دیجئے کہ آپ مردوں کو زندہ کیسے کریں گے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور یاد کرو کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے فرمایا کہ ربی ارینی کیفَ تُحْیِی الْمَوْتَى، کہ اے میرے رب آپ مردوں کو زندہ کس طرح سے کرتے ہیں، یہ مشاہدہ مجھے کرائی. تو قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام سے کہ کیا ابراہیم، کیا تم مجھ پر ایمان نہیں رکھتے؟ کیا اس بات پر تمہیں یقین نہیں ہے کہ میں مردوں کو زندہ کرنے والا ہوں؟ تو قَالَ بَلَى، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کیوں نہیں، مجھے اچھی طرح سے یقین ہے. ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں یہ اس لیے چاہتا ہوں، مشاہدہ چاہتا ہوں کہ تاکہ میرے دل کو جو ہے وہ اطمینان نصیب ہو، اطمینان قلب نصیب ہو، اور تاکہ میں پھر صحیح طور پر اس بنیاد پر اپنے لوگوں کو، اپنی قوم کو جو ہے وہ دعوت دے سکوں تیری توحید کی. قال فخذ اربعۃ من الطیر، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ اچھا آپ یوں کیجئے کہ آپ چار پرندوں کو جو ہے وہ پکڑ لیجئے، فصورہن الیک، اور پھر ان کو اپنے ساتھ جو ہے وہ مانوس کر لیجئے اچھی طرح، یعنی کوئی غلط فہمی نہ ہو، چار پرندوں کو آپ لیجئے مختلف، اچھی طرح سے آپ اپنے ساتھ ان کو ہلائیے پھسلائیے، اور جو بھی روشناس آپ کو ان کے حوالے سے ہونا ہے وہ ہو جائیے. ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، اور پھر یہ ہے کہ رکھ دیجئے ہر پہاڑ پر ان پرندوں کے ٹکڑے الگ الگ. یعنی اب کیا کیجئے کہ جو آپ نے اپنے ساتھ مانوس کر لیے ہیں پرندوں کو، ان کو آپ ذبح کیجئے، ان کے ٹکڑے کیجئے، اور ان کے مختلف ٹکڑے مختلف جو ہے وہ چٹانوں پر اور پہاڑ کے حصوں پر جا کے آپ رکھ دیجئے. ثم ادعوہن، اور پھر آپ انہیں بلائیے پرندوں کو، پھر ہوگا کیا، یاتینا کا سایہ، وہ دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آئیں گے. یعنی یہ نہیں کہا اڑتے ہوئے آئیں گے، اڑتے ہوئے تو پھر کوئی سے بھی پرندے آ سکتے تھے، لیکن کہا کہ وہ چلتے ہوئے آئیں گے، یعنی پرندے تھے وہ اڑ کے ہی آنا چاہیے تھا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ تاکہ وہ ڈسٹنگوش ہو سکے، بالکل ممیز ہو سکے کہ یہ وہی پرندے ہیں کہ جن کو آپ نے اپنے سے مانوس فرمایا تھا. فرمایا کہ وعلم، اور جان لو کہ ان اللہ عزیز الحکیم، کہ اللہ سبحانہ وتعالی غالب ہے اور کمال حکمت والا ہے، اسی طرح سے مردوں کو زندہ فرمائے گا روز قیامت. اب اس کے بعد جو یہ دو رکوع آ رہے ہیں، یہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، جہاد بالمال، اس حوالے سے یہ دو رکوع نقطہ عروج ہیں قرآن مجید کے. اور ساتھ میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں جو مال ہے جو خرچ کیا جاتا ہے وہ ضائع کس طرح سے ہو جاتا ہے، اور اللہ کے راستے میں دیا ہوا جو مال ہے وہ کتنے گنا جو ہے وہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی اضافہ فرماتے ہیں. فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، اور مثال ان لوگوں کی کہ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کے راستے میں، کما سلی حبا، وہ ایک دانے کی مثال کی مانند ہے، ایک دانہ کہ جو کہ زمین میں بویا گیا تھا، امبتت سبع سنابل، اور اس دانے سے سات بالیاں ہیں کہ جو اگی ہیں، فی کلی سنبلت مئت حبا، اور ہر بالی میں کتنے دانے ہیں؟ 100 دانے ہیں، تو ہر بالی میں 100 دانے اور کتنی بالیاں تھیں؟ 7 بالیاں، تو کتنے ہو گئے؟ 700 گنا اللہ کے راستے میں ایک مال جو بھی دیا جاتا ہے وہ کتنا ملٹیپل ہوتا ہے؟ کم از کم، کم از کم وہ 700 گنا جو ہے وہ زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا اجر دیتے ہیں، اور یہ 700 جو ہے یہ عربی میں مبالغے کا انداز ہوتا ہے کہ کئی گنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا چڑھا کر لوٹاتے ہیں۔ فرمایا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اور اس میں اضافہ فرماتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا ہے اور جاننے والا ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دل کی گہرائیوں کے ساتھ یہ دعا فرمائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی یہ توفیق دے کہ ہم اللہ کے دین کی سربلندی اور اس کے قرآن کی نشر و اشاعت کے لیے خاص طور پر، خاص طور پر یہ دو بڑے عظیم کام ہیں واقعتاً کہ جس کی آج ہمیں بڑی ضرورت ہے اس پوری انسانیت کو، اور اس کام کو آگے بڑھانا، اس کو پروان چڑھانا لازم بات ہے کہ یہ تقاضا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے۔ اور آپ ذرا سوچئے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے نا، مال کی نعمت فرمانے والا کون ہے عطا کرنے والا؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، تو آپ سوچئے کہ کتنا ان کے لیے یہ نعمت کا مقام ہے، کتنا بڑا اجر ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مال کی استطاعت دی ہے کہ وہ اپنے لیے صدقہ جاریہ بھی کر سکتے ہیں اور توشہ آخرت بھی جو ہے وہ جمع کر سکتے ہیں۔ اور دیکھیں یہ نعمت ہدایت نہ ہو تو پھر یہی مال کے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا وہ کہاں خرچ ہو رہا ہوتا ہے؟ جی بتائیے، بیجا رسومات میں لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں لگ رہا ہوتا؟ ٹکے کے یعنی شو پیس کے لیے ایک ایک کارنر پر جو ہے وہ لاکھوں روپے کے شو پیس ہیں، شیطان اس میں جو ہے وہ مال نکلوا دیتا ہے، ڈیکوریشن کے لیے جو ہے وہ مال نکلوا دیتا ہے، بیجا رسومات پر شادی بیاہ کے موقع پر مال نکلوا دیتا ہے، لیکن انسان مال سیز سیز کر رکھتا ہے دین کے حوالے سے، وہاں خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ لہٰذا میری آپ سے گزارش یہ ہے، بلکہ میرے لیے بھی یہ نصیحت ہے سب سے پہلے اور ہم سب کے لیے ہے، کہ اتنا اجر اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا کہ کم از کم 700 گنا اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے یہ ہمیں دعا کرنی چاہیے، بلکہ اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنے جو بھی قرب و جوار ہیں وہاں پر ہمیں دیکھیں، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ دین کا کیا کیا کام ہے کہ جو کہ ہو رہا ہے، دین کے کس کس گوشے میں کام ہو رہا ہے، کیا کیا جہتے ہیں دین کے کاموں کے۔ لہٰذا یہ ہے کہ کہیں قرآن حکیم کی تعلیم کو آگے بڑھانے کے لیے اداروں کا قیام ہوتا ہے، دین کی اقامت، اس کی جدوجہد کے لیے جیسے میں نے عرض کیا یہ زمین اللہ کی ہے، اس پر اللہ کے احکامات کا نفاذ ہونا چاہیے، یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ کوئی فرشتے تو نہیں نازل ہوں گے؟ وہ فرشتے تو جب نازل ہوتے ہیں کہ جب اللہ کے بندے آگے بڑھیں، اپنا سب کچھ جو ہے وہ نچھاور کریں۔ لہٰذا یہ ہمارے کاندھوں پر ذمہ داری ہے۔ لہٰذا یہ ہے کہ ہمیں قرب و جوار میں مختلف جہتوں میں جو بھی کام ہے اس میں آگے بڑھ کر اپنے مال کو اور اپنی جان کو جو ہے وہ اس تن من دھن کو جو ہے وہ لگانے کی اللہ تعالیٰ سعادت دے، یہ دعا بھی ہم کریں۔ مبارک ساتھ ہیں، اور واقعہ یہ ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، کئی اعتبارات سے عظیم کام ہیں کہ جو کے لیے رجوع الی القرآن تحریک کے ذیل میں، کیونکہ یہ قرآن سے ہی وابستہ ہے امتوں کا عروج و زوال۔ لہٰذا انہوں نے 1972 میں انجمن خدام القرآن جو ہے وہ بنائی، یہ ادارہ بنایا، اور مقصد کیا تھا؟ قرآن کی نشر و اشاعت، ایسے نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کے جو اپنی زندگی کا مقصد قرآن کو سیکھنا سکھانا بنا لیں، اور اسی طرح سے پھر دین کی اقامت کی جدوجہد کے لیے 1975 میں تنظیم اسلامی کی بنیاد رکھی، اور ان دونوں اداروں کی بنیاد رکھتے ہوئے اصولی فیصلہ ڈاکٹر صاحب نے رحم اللہ فرمایا تھا، جو مجھے اپنی ذاتی اعتبار سے بھی یہ فیصلہ بہت پسند ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ اسی پر قائم رکھے، ان دونوں اداروں کی جو بھی منتظمین ہیں۔ اصولی فیصلہ یہ فرمایا تھا بانی تنظیم اسلامی اور انجمن خدام القرآن نے کہ ہم ان دونوں اداروں کے چلانے کے اعتبار سے حکومت سے کوئی تعاون نہیں حاصل کریں گے، کوئی فنڈ جو ہے وہ حاصل نہیں کریں گے۔ ہوتا کیا ہے کہ جو بھی مراکز اور جو بھی ادارے حکومت کی فنڈنگ سے جو وہ چل رہے ہوتے ہیں، تو پھر یہ ہے کہ حکومت کی جو بھی غلط کاریاں ہوتی ہیں، ان کی حرام خوریاں ہوتی ہیں، اس پر بھی زبان نہیں کھلتی، کیونکہ بہرحال وہ فنڈز ہیں کہ جو کہ آنا رک جائیں گے اگر کچھ ذرا سا خلاف واقعہ، کوئی ان کے مزاج کے خلاف کوئی بات کر دی۔ تو لہٰذا یہ اصولی فیصلہ فرمایا تھا کہ ہم حکومت سے کوئی فنڈ نہیں لیں گے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اصولی فیصلہ آپ نے یہ فرمایا کہ ہم ان دونوں اداروں کو جو بھی چلائیں گے وہ کوئی عام چندے کی اپیل نہیں کریں گے. یعنی آپ یہی وجہ ہے کہ کوئی یعنی رسید بک لے کے گھروں پر جا کے جو ہے وہ چندہ اکٹھا کرنا, بسوں میں چڑھ کے چندہ اکٹھا کرنا, اس طرح کے عوامل آپ کو ان دونوں پلیٹ فارم سے نظر نہیں آئیں گے. نہ کوئی اعلانیہ جو ہے وہ اعلان کرتے ہوئے آپ کو کوئی جو ہے وہ پائے جائیں گے, بلکہ یہ ہے کہ بڑے باوقار انداز میں لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی جائے گی کہ بھئی یہ دین کا کام ہے, یہ دونوں ادارے ہیں کہ جو کام کر رہے ہیں. جو کوئی بھی اس حوالے سے سمجھتا ہے کہ یہ دونوں کام کرنے کے ہیں, قرآن کی نشر و اشاعت اور دین کی اقامت کے جد و جہد کے حوالے سے جو بھی یہ تحریک ہے تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم سے, اگر واقعتاً یہ بات سمجھ میں آتی ہے آگے بڑھیں, اپنی افرادی قوت سے بھی جو ہے وہ دست و بازو بنیں, اور جو بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے تقاضا ہے مال خرچ کرنے کا, لازمی بات ہے کہ اس انجمن خدام القرآن کے ذریعے سے پورے ملک میں جو ہے وہ اکیڈمیز کا قیام, الحمدللہ اس شہر کراچی میں 5 سینٹرز ہیں کہ جو الحمدللہ قرآن کی خدمت وہ انجام دے رہے ہیں, کئی نوجوان ہیں کہ جو اپنی زندگیاں جو ہے وہ داؤ پر لگا کر آئے, انجینئرنگ جو ہے وہ چھوڑی ہے, اسی طرح سے MBBS جو ہے وہ فیلڈ چھوڑ کر آئے ہیں قرآن کی خدمت کے لیے. لہٰذا یہ ہے کہ ان کی کفالت کا معاملہ, پھر رجوع القرآن کورسز کا معاملہ, تو بہرحال یہ ہے کہ پھر یہ انجمن خدام القرآن کے ساتھ مالی تعاون, اس کے لیے ایک رکنیت فارم وہ ہوا کرتا ہے, اور وہ رکنیت فارم یہ کاغذی کاروائی ہے, اس میں آپ جو ہے وہ کمٹمنٹ کر کے 100 روپے ماہانہ سے اس کا آغاز کر سکتے ہیں. یعنی کمٹمنٹ یہ آپ کی طرف سے ہوگی کہ بھئی آغاز کم سے کم کیا ہوگا 100 روپے سے, اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں, لیکن کمٹمنٹ یہ ہوگی کہ بھئی ماہانہ جو ہے وہ آپ اس کی ادائیگی جو وہ کریں گے, یہ مطلوب ہوتا ہے. تو لہٰذا آپ کا یہ مالی تعاون اس میں لگ جائے گا. اسی طرح سے تنظیم اسلامی کا پلیٹ فارم ہے, اس میں بھی آپ مالی تعاون جو ہے وہ کر سکتے ہیں. زکوٰۃ کی مت بالکل الگ ہے, یہ دونوں ادارے زکوٰۃ کے مال سے کبھی بھی اپنے جو بھی اخراجات ہیں روٹین کے, روزمرہ کے, کوئی کنسٹرکشن پر وہ مال جو ہے وہ خرچ نہیں کرتی. یہ زکوٰۃ جو بھی ادائیگی احباب کی طرف سے ہوتی ہے وہ مستحقین ہی کا حق ہے, انہی کی طرف جب وہ جاتا ہے, پورا اس کا نظام ہے, تحقیق کا نظام ہے. تو بہرحال وہ زکوٰۃ بالکل الگ ہے, لیکن یہ ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ جو بھی انفاق ہے وہ آپ دونوں اداروں کے حوالے سے کر سکتے ہیں, اور جو بھی ریسپشن ہے وہاں پر آپ رجوع کر سکتے ہیں, اور جو بھی آن ایئر اس وقت موجود ہیں وہ www.quranacademy.com اور tanzeem.org, یہ دو یعنی ویب سائٹس ہیں, اس پر آپ تفصیلات معلوم کر سکتے ہیں. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی مجھے بھی اور ہم سب کو بھی, حضرات و خواتین کو, دین کی سربلندی کے لیے اور قرآن کی نشر و اشاعت کے لیے اپنا جان اپنی مال قربان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور بہرحال لارڈ صاحب یہ فرمایا کرتے تھے کہ مال سے کبھی بھی رکا نہیں ہے یہ کام, اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے دل بدلے ہیں کہ مال کی وجہ سے کبھی بھی کام رکا نہیں. لیکن اصل مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ عمارتیں کھڑی ہو جاتی ہیں, مال لگا کر جو ہے وہ عمارتیں بنا دی جاتی ہیں, لیکن عمارتوں کو چلانے والے کون ہوتے ہیں؟ وہ افرادی قوت. ہمیں تو افراد چاہیے, ہمیں ایسے نوجوان چاہیے کہ جو کہ ان اکیڈمیز کو اور اداروں کو آباد کر سکیں, وہ تعلیم قرآن کی سیکھ سکیں اور اس کو سکھا سکیں. اس حوالے سے بھی ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور اپنے جو بھی دینی فرائض ہیں اس کی ادائیگی کے لیے کمر کسنی چاہیے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کی راہ میں دیا ہوا وہ 700 گنا ہے کہ جس میں اضافہ ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ بڑھاتا چڑھاتا چاہتا ہے جتنا وہ چاہتا ہے. واللہ واسع علیم, اور اللہ وسعت والا اور جاننے والا ہے. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ, جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں دیتے ہیں, ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى, اور پھر نہیں رکھتے خرچ کرنے کے بعد کوئی احسان اور نہ کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں. لہم اجرہم عند ربہم, تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم سے دوچار ہوں گے. قول معروف و مغفرت خیر من صدقت یتبعہ اذى, اور اچھی بات کرنا اور درگزر کرنا یہ بہتر ہے اس صدقے سے کہ جس کے بعد ایزا دینا جو وہ مقصود ہو. یعنی ایسا مال کہ جو کسی کو صدقہ کیا جائے کہ جس میں صدقہ بھی دیا جا رہا ہے اور یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ تم تو ہمارے ٹکڑوں پر پلتے ہو, تو یہ صدقہ بھی دیا جا رہا ہے اور اذیت بھی دی جا رہی, تو اس سے بہتر ہے کہ اچھی بات انسان جو ہے وہ زبان سے ادا کر دے. یہ اچھی بات اپنے بھائی کو کہنا بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے. تو فرمایا واللہ غنی حلیم, تو اللہ تو بے نیاز ہے, جو بھی تم صدقہ کر رہے ہو اس کا فائدہ کس کی ہوگا؟ اللہ کے خزانوں میں کوئی اضافہ نہیں ہو جائے گا, بلکہ سراسر فائدہ تمہارا ہے. اور اللہ تو بردبار ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, ایمان کے دعوے داروں, لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا, دیکھو اپنے جو بھی صدقات ہیں وہ احسان جتلا کر اور کسی کو اذیت دے کر ضائع مت کرو. حدیث میں الفاظ آتے ہیں, مسلم کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص صدقہ کرنے کے بعد احسان جتلاتا ہے, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر کرم بھی نہیں فرمائے گا, نظر بھی نہیں فرمائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کیفیت سے ہماری حفاظت فرمائے. فرمایا کہ کل لذی ينفق مالہ ریاء الناس, اس شخص کی طرح کہ جو اپنا مال لوگوں کے دکھلانے کے لیے جو وہ خرچ کرتا ہے, وہ مال دیتا ہے اس لیے دیتا ہے کہ اخباروں میں تصویریں کھنچ جائیں, فوٹو سیشن جو ہے وہ ذرا ہو جائیں, لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں کتنا جو ہے وہ مالدار ہوں. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اس ریاکاری سے. فرمایا کہ ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر, یہ وہ ہے کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا. فمثله كمثل صفوان, اب ذرا مثال کے ذریعے سے واضح کیا جا رہا ہے کہ بس اس کی مثال اس صاف پتھر جیسی ہے, علیہ تراب, وہ پتھر کے جس پر مٹی پڑی ہو, فاصابه وابل, اور اس پر تیز جو ہے وہ پتھر پر بارش برسے, فترکہ سلدا, اور اس پتھر کو وہ بالکل چٹیل اور صاف جو ہے وہ کر دے. یعنی مطلب کیا ہے کہ صدقہ کیا بھی گیا, مال لگایا بھی گیا, اللہ کے بندوں میں دیا گیا, لیکن یہ ہے کہ وہ جو ریاکاری تھی اس نے بالکل جو ہے وہ اس مال کو, چاہے وہ کتنا جو ہے وہ زیادہ کیوں نہ ہو, زیرو سے ملٹی پلائی کر دیا, بالکل جو ہے وہ کچھ باقی نہ رہا. لا یقدرون علی شیء, اور وہ اس پر کچھ جو ہے وہ قدرت نہیں رکھتے, مما کسبوا, کہ جو انہوں نے کمایا. واللہ لا یہد القوم الکافرین, اور اللہ تعالیٰ ایسے کفران نعمت کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا. اب اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے اس کے بالکل برعکس ایک تصویر ہے کہ وہ لوگ کہ جو مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں. فرمایا ومثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسهم, اور ان کی مثال کہ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں کس کی رضا کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے, وتثبیتا من انفسهم, اور اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنے کے لیے, کمثل جنۃ بالربوۃ, تو ان کی مثال ایسی ہے کہ جو جیسے بلندی پر جو ہے وہ ایک باغ ہو, اصابہ وابل, اور اس پر تیز بارش جو ہے وہ برسی, فآتت اکلہا زیفین, تو اس بارش کی وجہ سے اس باغ نے اپنا پھل جو ہے وہ دگنا دیا, بڑھتا چڑھتا دیا. یعنی جتنا خلوص ہوتا چلا جائے گا اللہ کی راہ میں مال لگانے کے حوالے سے, اتنا جو ہے وہ اجر بھی بڑھتا چلا جائے گا. فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِل, اور پھر اگر تیز بارش نہ بھی برسی, فتل, تو ہلکی سی پھوار بھی اس کے لیے کافی, وہ ہلکی سی پھوار بھی جو ہے وہ اس کے پھل میں اضافہ کر دیتی ہے. واللہ بما تعملون بصیر, اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھ رہا ہے. ایود احدکم, کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا؟ اب ذرا اخلاقی یعنی جو حص ہے اس کو بیدار کیا جا رہا ہے اور ذرا جھنجھوڑا جا رہا ہے انفاق کرنے والوں کو کہ ایود احدکم, کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ ان تکون لہ جنۃ من نخیل و عناب, کہ اس کا ایک باغ ہو کھجوروں کا اور انگوروں کا. یہ عرب میں بڑا آئیڈیل باغ ہوتا ہے کہ انگوروں کے باغ کو حفاظت اس کی جائے کھجوروں کی باڑ سے. فرمایا تجری من تحتها الانہار, اور اس کے نیچے سے نہریں بھی بہتی ہیں, یعنی اریگیشن کا پورا نظام بھی جو ہے وہ اس میں مہیا کیا گیا ہے, پانی کی بھی کوئی کمی نہیں. لہو فیہا من کل ثمرات, اور اس کے لیے اس میں ہر قسم کا پھل ہو, وافر مقدار میں باغات میں پھل آتا ہو. لیکن فرمایا جا رہا ہے وہ اصابہ الکبر, اس کا جو اونر ہے, اس باغ کا جو مالک ہے, اس پر بڑھاپا آ گیا ہو. ولہ ذریۃ ضعفاء, اور اس کے بچے جو ہے وہ ناتواں ہوں, بڑے کمزور ہوں, چھوٹے ہوں, فاصابہا اعصار, اور تب اس پر اس کے باغ پر تیز آندھی کا جھکڑ جو ہے وہ آ جائے, فیہ نار, اور اس آندھی جھکڑ میں جو ہے وہ سخت گرم لو ہو, فاحترقت, اور اس آگ نے اس گرم لو نے اس کے باغ کو جو ہے وہ بالکل تباہ اور برباد کر دیا, اس کو جلا کر خاک کر دیا. تو لہٰذا یہ مثال دی جا رہی ہے کہ جس طرح سے بوڑھے کی بے بسی کے ساری عمر کی کمائی جو وہ حقارت گئی, پھر چھوٹے چھوٹے بچے, اب وہ بالکل جو ہے وہ باغ ختم ہو گیا, اب کس طرح سے وہ لاوارش. تو لہٰذا یہ ہے کہ دکھاوے کی مثال بھی جو ہے وہ ایسی ہے کہ جو مال اللہ کے بجائے لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کیا جاتا ہے. فرمایا جا رہا ہے کہ کذالک یبین اللہ لکم الآیات, اور اسی طرح اللہ تمہارے لیے نشانیاں واضح کرتا ہے, لعلکم تتفکرون, کہ تاکہ تم غور و فکر کرو. یا ایھا الذین آمنوا, اور اے لوگ جو ایمان لائے ہو, ایمان کے دعوے داروں, انفقوا من طیبات ما کسبتم, خرچ کرو پاکیزہ چیزوں میں سے کہ جو تم کماؤ, حرام چیزوں میں سے نہیں. کہ بھئی حرام سودی کاروبار کے ذریعے سے سودی لین دین ہو رہا ہے, مال بینک بیلنس میں جمع ہو رہا ہے اور اس کے ذریعے سے زکات بھی دی جا رہی ہے, صدقات بھی دیے جا رہے ہیں, قطعاً جو ہے وہ قبول نہیں ہوگا. یہ حرام کمائی کا مال, اس سے صدقات قبول نہیں ہوتے, زکات قبول نہیں ہوتی. تو خرچ کرو پاکیزہ چیزوں میں سے کہ جو تم کماؤ. وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ, اور اس میں سے کہ جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے نکالا ہے. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ, اور دیکھو ردی چیز خرچ کرنے کا ارادہ مت کرو. کیوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک ہے اور پاکیزہ چیزوں کو جو ہے وہ پسند کرتا ہے. چوتھے پارے کا آغاز کس سے ہوتا ہے, کس جملے سے ہوتا ہے؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تم نیکی کی حقیقت کو نہیں پا سکتے جب تک کہ وہ خرچ نہ کرو کہ جو تمہیں محبوب ہے. تو لہٰذا جو چیز تمہیں محبوب ہے وہ تو سیز کر رکھ رہے ہو, سمیٹ سمیٹ کے رکھ رہے ہو, اور پرانی اور ناپاک اور ردی چیز جو ہے وہ تم اللہ کے راستے میں دے رہے ہو. ذرا سوچو تو صحیح. تو فرمایا کہ تم ردی چیز خرچ کرنے کا ارادہ مت کرو. وَلَسْتُمْ بِآخِذِي, کہ جبکہ تم خود بھی اسے لینے والے نہیں ہو. إِلَّا أَن تُغْمِزُوا فِي, مگر یہ کہ تم چشم پوشی کر کے وہ ردی چیز اپنے پاس رکھ لو, یہ الگ بات ہے. لیکن یہ ہے کہ تمہارا جو نفس ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ کوئی تمہیں ردی اور پرانی چیز جو ہے وہ دے. وَعْلَمُوا, اور جان رکھو, کہ ان اللہ غنی حمید, کہ بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, اس کو تمہارے صدقہ اور تمہارے انفاق کی ضرورت نہیں ہے, سراسر اس میں تمہارا فائدہ ہے. اور وہ اللہ کی ذات تو ایسی ہے کہ جس کی ہم آپ سے آپ ہو رہی ہے. الشیطان یعیدکم الفقر, یہ شیطان ہی تو ہے کہ جو تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا ہے. ویامرکم بالفحشاء, اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے. دیکھیں شیطان, گیو دا ڈیول از ڈیو, کتنا جو ہے وہ علمی معیار اس کا بھی, کہ ہر سطح کے انسان کو اسی کی سطح پر جا کے ورغلاتا ہے. پہلے تو وہ کہتا ہے کہ بھئی انسان خرچ ہی نہ کرے, لیکن یہ ہے کہ جب خرچ کرنے پر انسان وہ اپنا مزاج بناتا ہے تو اب اسے تنگ دستی سے ڈراتا ہے. دیکھو ابھی اگر تم نے دین کی راہ میں دے دیا تو تمہاری تو بچیاں بھی ہاتھ پیلے ہونے سے بیٹھی, ابھی تمہارے گھر کی تعمیر ہے کہ جو ہو رہی ہے, ہزار جو ہے وہ بہانے اور پاؤں کی بیڑیاں وہ جو ہے وہ ڈال دیتا ہے اور مال نکلوا دیتا ہے بے حیائی کے کاموں میں. بچی کی شادی میں غیر اسلامی رسومات پر بلا مبالغہ لاکھوں پیسہ ہے کہ جو کہ خرچ ہو رہا ہوتا ہے. یہ ہے شیطان کے ہتھ کنڈے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ شیطان تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا ہے اور بے حیائی پر تمہیں اکساتا ہے, اس کا حکم دیتا ہے. شو بس کے نام پر تم سے خرچ کرا دے گا, فیشن شوز کے نام پر, بوتیک کے نام پر, یہ سارے کام ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ ہو رہے ہیں. لہذا یہ ہے کہ اللہ کے دین کے لیے مال خرچ کرنے کا بندہ جب سوچتا ہے تو شیطان اس طرح سے تنگ دستی سے جو ہے وہ ڈرا رہا ہوتا ہے. فرمایا کہ واللہ یعیدکم مغفرتا منہ وفضلا, جبکہ اللہ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے. اللہ کا وعدہ یہ ہے, حدیث میں بھی الفاظ آتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں پیسہ جو بھی لگتا ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ کم نہیں ہوتا, بلکہ اس کی راہ میں لگا وہ پیسہ اللہ تعالیٰ بڑھاتا چڑھاتا چلا جاتا ہے. واللہ واسع علیم, اور اللہ بڑی کشادگی والا اور علم والا ہے. یہ تو تھا مال ایک نعمت کے جو اللہ نے دی, تقاضا یہ ہے کہ اسی کے راستے میں لگایا جائے. اب ایک اور بڑی دولت کا تذکرہ آ رہا ہے, اور یہ دولت ہے حکمت کی دولت. حکمت کسے کہتے ہیں؟ باطنی بصیرت, دل بینا, یعنی ایک شے کا ظاہر ہے, اس ظاہر کو دیکھنے کے لیے مجھے دو روشنیوں کی ضرورت ہے, ایک یہ آنکھ کی روشنی, مادی آنکھ کی روشنی, اور ایک خارج کی روشنی. یہ دو روشنیاں جمع ہوں گی تو میں کسی شے کو دیکھ سکتا ہوں. لیکن ایک شے کی حقیقت ہے جو کہ اس کے ظاہر میں اندر چھپی ہوئی ہے. جس طرح سے یہ دنیا کا ظاہر ہے اس میں چمک دمک ہے, اور یہ چمک دمک انسان کو غافل کر دیتی ہے, متاثر کر دیتی ہے. لیکن اس دنیا کا جو باطن ہے وہ کیا ہے؟ مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی حقیقت نہیں. ایک مرے ہوئے, پیٹ پھولے ہوئے, کان کٹے ہوئے بکری, مرے ہوئے بکری کے بچے کی جتنا ہماری نگاہ میں اس کی کمتر حیثیت ہے اس سے کہیں کمتر اس دنیا کی حقیقت اللہ کی نگاہ میں. یہ سارے احادیث کے مفہوم ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان فرمایا, یہ دنیا کی حقیقت ہے. تو لہٰذا اس دنیا کی حقیقت کو کیسے میں اور آپ دیکھ پائیں گے, وہ ہے حکمت, وہ ہے باطنی بصیرت, جسے اقبال نے کہا کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب, آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. اور وہ نظر کیا کہ جو صرف چیزوں کے ظاہر پر ہی اٹک جائے, چیزوں کے باطن کو نہ دیکھ پائے. تو اقبال کہتا ہے کہ اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے, لیکن جو چیزوں کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا. تو لہذا چیزوں کی حقیقت کو دیکھنے کے لیے حکمت کی دولت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کس کو عطا فرمائی, ذرا سنیے, فرمایا یوتی الحکمت من یشاء, وہ جسے چاہتا ہے حکمت کی دولت عطا فرماتا ہے. وَمَن يُوتَ الْحِكْمَةَ, اور جسے حکمت دے دی گئی, فقط اوتی خیرن کثیرا, تو اسے تو خیر کثیر ہے کہ جو عطا فرما دی گئی. اللہ تعالیٰ یہ حکمت کی دولت ہم سب کو نصیب فرمائے. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ, اور عقل والوں کے سوا کوئی نصیحت قبول نہیں کرتا. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ, جو تم بھی خرچ کرو گے کوئی صدقہ یا تم کوئی بھی نظر مانو گے, جو بھی نظر ہے اللہ ہی کے لیے ہے. فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ, تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے, اس کا ڈھنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ, اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں. اِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ, اگر تم خیرات اعلانیہ دو تو یہ بھی اچھی بات ہے. اعلانیہ سے مطلب یہ ہے کہ دوسروں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اعلانیہ بھی دے سکتے ہو, اجازت ہے. لیکن فرمایا جا رہا ہے کہ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ, لیکن اگر تم اس کو چھپا کے دو, اور حدیث میں آتا ہے موٹیویشن کے ایک ہاتھ دے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے, نیکی کر دریا میں ڈال, تو فرمایا کہ تم اگر چھپاؤ وَتُؤْتُوا الْفُقَرَاءَ, اور تنگ دستوں تک وہ مال پہنچاؤ جو بھی مستحق ہیں, فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ, تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ, اور وہ دور کر دے گا تمہارے گناہ تم سے, وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ, اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو اسے باخبر ہے. لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ, اور ان کو ہدایت دینا اے نبی آپ کے ذمے نہیں, آپ کا کام پہنچا دینا ہے, منوانا نہیں. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ, لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے. وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ, اور یاد رکھو کہ جو بھی تم مال خرچ کرو گے تو اس کا سراسر فائدہ کس کو ہوگا, وہ تمہارے اپنی جانوں کو ہوگا. وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ, اور خرچ نہیں کرو گے مگر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ, اور جو بھی تم مال خرچ کرو گے, يُوَفَّى إِلَيْكُمْ, تمہیں اس کا اجر پورا پورا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ملے گا. وان تم لا تظلمون, اور تم سے کوئی ذاتی نہیں کی جائے گی, کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. اب اگلی آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ انفاق کے سب سے بڑے حقدار کون ہوتے ہیں, وہ لوگ کہ جو دین کی خاطر اپنی زندگیاں قربان کرتے ہیں, دین کی خاطر, اس کی سربلندی کے لیے, اس کو سیکھنے سکھانے کے لیے اپنے کیریئرز کو جو ہے وہ قربان کرتے ہیں. دیکھیے آج کیریئر کی طرف اس کے حصول کے لیے دوڑ لگی نا نوجوانوں کی, آج نوجوانوں کے سامنے اعلیٰ کیریئر کون سے ہیں, بھائی انجینئرنگ میں جو ہے وہ آگے نکل جاؤں, صرف انجینئرنگ جو 4 سال کی ہے وہ آج انجینئرنگ نہیں ہے, آج تو ہر لائن میں سیچوریشن ہے. انجینئرنگ کے بعد جو ہے وہ اسپیشلائزیشن ہے, ہر لائن میں سیچوریشن آگے سے آگے. اسی طرح میڈیکل لائن میں کوئی 6 سال اب اکتفا نہیں کرتا, آگے ایم بی اے اور پتہ نہیں کیا کیا لائنیں ہیں کہ جو کہ ہر لائن میں آپ کو جو ہے وہ ایڈوانسمنٹ نظر آتی. تو آج نوجوانوں کو چکا چون کر دینے والے یہ کیریئر سامنے ہیں, لیکن اللہ کے رسول اعلیٰ ترین کیریئر کیا فرما رہے ہیں, خیرکم من تعلم القرآن وعلما, تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں, یہاں گڈ بیٹر کی بات نہیں ہو رہی, بیسٹ امونگ یو, تم میں بہترین لوگ وہ کہ جو قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں. تو آج یہ اعلیٰ ترین کیریئر معذرت کے ساتھ اس کے سامنے تو کوئی لائن ہی نہیں لگی ہوئی, الا ماشاء اللہ چند ہی لوگ ہیں کہ جو اس کے لیے آگے آتے ہیں. اکثریت کا معاملہ تو وہ دنیاوی کیریئر کے حوالے سے ہے. میں صرف ایک اسٹوڈنٹ کی آپ کو مثال دوں, رجل قرآن کورس کا ایک اسٹوڈنٹ, اور وہ امریکہ سے جو ہے وہ یہاں کراچی آیا, کیا کرنے, رجوع الی قرآن کورس, کہ جس کا آغاز انشاءاللہ عید بعد, عید الفطر کے بعد 31 مئی سے کراچی میں بھی ہو رہا ہے, یہاں آپ کی قرآن اکیڈمی کورنگی اس میں بھی انشاءاللہ شروع ہو جائے گا. تو لہٰذا کئی سال پہلے کی بات ہے, امریکہ سے وہ نوجوان آیا رجوع الی القرآن کورس کرنے, تو جب آغاز ہوتا ہے تو ہم جو بھی شرکا ہوتے ہیں ان کا تعارف لے رہے ہوتے ہیں, تو اس نوجوان نے آ کے تعارف کرایا کہ میں اعلیٰ ترین تعلیم حاصل کرنے کے لیے امریکہ سے کراچی آیا ہوں. لوگ اعلیٰ ترین تعلیم کے لیے کہاں جا رہے ہوتے ہیں, پاکستان سے امریکہ جا رہے ہوتے ہیں, یورپ جا رہے ہوتے ہیں, فلاں جگہ جا رہے ہوتے ہیں, میں اعلیٰ ترین تعلیم حاصل کرنے کے لیے کراچی آیا ہوں. اور وہ اعلیٰ ترین تعلیم کیا ہے؟ یہ قرآن کی تعلیم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کیفیت میں ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہاں انفاق کے سب سے بڑھ کر حقدار وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے کیریئر کو جو ہے وہ قربان کرتے ہیں. فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ, لہذا تنگ دستوں کے لیے کہ جو کہ روک لیے گئے ہیں اللہ کے راستے میں, زیادہ حقدار وہ ہیں. اور جس طرح سے اصحاب صفہ تھے, اصحاب صفہ کون تھے؟ یہ وہ عظیم ہستیاں تھیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے, جو ذہین اور فتین شخصیات تھیں. دنیا میں نکلنا چاہتے, دنیا کمانا چاہتے تو بہت کچھ جو ہے وہ حاصل کر سکتے تھے, لیکن یہ ہے کہ دنیا کو کم سے کم پر اکتفا کر کے اپنے آپ کو جو ہے وہ حوالے کیا دین کے اور اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم. باہر چبوترے پر بیٹھ گئے, دین سیکھ رہے ہیں, اور جہاں اللہ کے رسول بھیجتے ہیں وہاں پر بھیجے جا رہے ہیں اور دین سکھانے کے لیے جا رہے ہیں. اپنی معاش کو جو ہے وہ ترک کر کے جو ہے وہ حاضر ہو گئے. یہ ہے اصل میں وہ قربانی کے جو کہ ہر ایک سے یقیناً مطلوب نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں, یہ دین جو ہے وہ گیا گزرا نہیں ہے. آج تو ٹرینڈ یہ ہے کہ اگر چار بچے کسی کے ہیں تو تین اس میں سے ذہین ہیں تو وہ کہاں کھپیں گے؟ وہ دنیاوی تعلیم کے لیے کھپیں گے. اور ایک بچہ اگر معذور ہے یا کن ذہن ہے تو لہٰذا اس کو اٹھا کے جو ہے وہ مدرسے میں ڈال دو, دین جو ہے وہ سکھا دو. یہ تو ہمارا ٹرینڈ ہے. یہ دین معذرت کے ساتھ اتنا سستا نہیں ہے, یہ دین بہت اعلیٰ دین ہے. یہ اعلیٰ ترین صلاحیتیں ہیں کہ جس کا تقاضا مجھ سے اور آپ سے کرتا ہے, اعلیٰ ترین صلاحیتیں ہیں کہ جو کہ اس میں لگنی چاہیے. تو فرمایا زیادہ حقدار وہ ہیں کہ جو کہ روک لیے گئے اللہ کے راستے میں, لا یستطیعون ضربا فی الارض, اور وہ زمین میں چلنے پھرنے کی طاقت نہیں رکھتے. یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف, اور جو بھی ناواقف ہیں, نادان ہیں, وہ ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے ان کو مالدار سمجھتے ہیں. یعنی یہ وہ شخصیات ہیں کہ جو بڑی بڑے غیور جو ہے وہ لوگ ہوتے ہیں, وہ سوال نہیں کرتے, اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سوال نہیں کرتے تو لہٰذا یہ مالدار ہیں. تعرفہم بسیماہم, تو نبی آپ انہیں تو ان کے چہروں سے جو ہے وہ پہچان لیتے. لا یسألون الناس الحافا, اور ان کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر جو ہے وہ سوال نہیں کرتے. وما تنفقوا من خیر, اور دیکھو جو بھی تم مال خرچ کرو گے, فإن اللہ بہ علیم, تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے. ایک رکو انشاءاللہ اور کر لیں گے. یہ جو اب دو رکو آ رہے ہیں یہ قرض کے بارے میں بڑی اہم ہدایات ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہیں. دیکھیں, ایک قرض وہ ہے کہ جو کہ سودی قرض ہے, کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام قرار دیا اور اس کی شناخت سب سے پہلے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. اور ایک قرض ہے کہ جو فقہ کی اصطلاح میں قرض حسنہ ہے, اس کی جو بھی ہدایات ہیں وہ پھر انشاءاللہ بعد میں آئیں گی اگلے رکوع میں. فرمایا جا رہا ہے کہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار, بے شک وہ لوگ کہ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں رات اور دن کو, سرا و علانیہ, اور پوشیدہ اور ظاہر, فلہم اجرہم عند ربہم, تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غم سے دوچار ہوں گے. اب اس کے بعد یہ جو سودی قرض ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ کے جو غضب بھڑکے, ذرا آپ ان آیات میں اس کا مشاہدہ کیجئے گا. اصل میں دیکھیے, فاضل جو سرمایہ ہے, سرپلس اماؤنٹ, اس کی استعمال کی جو جائز شکلیں ہیں وہ کیا ہیں؟ اعلیٰ ترین شکل یہ ہے کہ جو بھی سرپلس اماؤنٹ ہے, اخلاقی تعلیم تو یہ ہے کہ قل الاف, وہ اللہ کے راستے میں جو بھی ضرورت سے زائد مال ہے وہ خرچ کر دو, یہ اعلیٰ ترین شکل ہے. دوسری اس سے کم تر شکل یہ ہے کہ کسی کو روپیہ, جو بھی سرپلس تمہارے پاس اماؤنٹ ہے, وہ کسی کو جو ہے وہ قرض کی صورت میں دے دیا جائے. اس سے کم تر صورت یہ ہے کہ کسی کو جنس کی صورت میں جو ہے وہ قرض دے دیا جائے. پھر اس سے کم تر صورت یہ ہے کہ مضاربت کر لی جائے, مشارکہ کر لیا جائے. یعنی یہ ہے کہ میرے پاس مال ہے, میں مال دیتا ہوں, تم جو ہے وہ محنت کرو. لہٰذا اگر تو منافع ہوا تو باہمی رضامندی سے یہ ریشو پروپورشن ہوگا, ہم منافع جو ہے وہ تقسیم کر لیں گے. اگر نقصان ہوا تو محنت تمہاری جائے گی, مال میرا جائے گا, میں سب نقصان برداشت کروں. لہٰذا یہ ہے مضاربت, مشارکت کے جو کہ دین اسلام میں جائز ہے. بدترین شکل سرپلس اماؤنٹ کی, فاضل سرمایہ کی, یہ ہے کہ ایک شخص یہ کہے کہ لیے لو قرض پکڑو اور تم اپنا کاروبار کرو, اب تمہارے کاروبار میں نفع ہو نقصان ہو, ایک دن بھی کاروبار نہ چلے, مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں, مجھے اپنا اصل پیسہ بھی چاہیے اور اس پر جو بھی سود اور اضافی مال ہم نے طے کیا ہے وہ بھی چاہیے. یعنی اب تم بینک کرپسی کا شکار ہو, تمہارا کاروبار بالکل لٹ جائے تباہ ہو جائے, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں. تو لہٰذا یہ پورا جو بینکنگ سسٹم ہے کنونشنل بینکنگ سسٹم وہ بھی یہ کر رہا ہوتا ہے, اور جو بھی سود پر قرضے دینے والے ہیں اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے, ان کو ہدایت نصیب فرمائے, وہ بھی یہ کام کر رہے ہوتے. اب دیکھیں اس کی خباثت کیا ہے اور انجام بد کیا ہے سود خوروں کا. فرمایا جا رہا ہے کہ الذین یاکلون الربا, جو لوگ سود کھاتے ہیں, لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس, وہ قیامت کے دن نہیں کھڑے ہوں گے مگر اس شخص کی مانند کہ جس کو شیطان نے چھو کر بدحواس کر دیا ہو. اور یہاں پر کیونکہ مضارع کا صیغہ ہے تو یہ مستقبل کی بات بھی ہو سکتی ہے کہ قیامت کے دن سود خور بالکل ایسے کھڑے ہوں گے جیسے کہ حواس باختہ ہوں اور پاگلوں کی طرح. اور یہ دنیا میں بھی حال میں بھی یہ تجربے ہم اسٹاک ایکسچینج میں دیکھتے ہیں سود خوروں کے, ایک موبائل ادھر دوسرا موبائل ادھر تیسرا جو ہے وہ ابھی انگیج ہے اور کس طرح سے پاگلوں کی طرح جو ہے وہ ڈیلنگ جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ سود خوروں کا انجام دنیا میں بھی ہے اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ آخرت میں بھی اس طرح سے ان کو کھڑے ہونا ہے. کیوں؟ ذالک بانہم قالو, یہ اس لیے کہ انہوں نے یہ کہا, یہ طنز کیا تھا قریش مکہ نے مسلمانوں پر کہ انما البیع مثل الربا, کہ بھئی جو تم تجارت کرتے ہو وہ بھی ہمارے سود کے مثل ہے, سود کی مانند ہے. بھئی ایک چیز جو ہے وہ تم لے کر آتے ہو 10 روپے کی اور مارکیٹ میں 12 روپے کی بیچتے ہو, 2 روپے کا منافع تم نے کمایا. یہی کام ہم کرتے ہیں, ہم کسی کو 10 روپے قرض دیتے ہیں اور اس سے 12 روپے جو ہے واپس لے رہے. بات تو ایک ہی ہے, یہ جو تجارت کر رہے ہو یہ بھی سود کی طرح ہے. یعنی طنز آپ دیکھیں, یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارا سود تمہاری تجارت کی طرح ہے, نہیں, جو تم یہ تجارت کر رہے ہو وہ ہمارے سود ہی کی تو طرح ہے. یہ طنز جو ہے وہ بہت انہوں نے کاری وار کیا تھا مسلمانوں پر. اب یہاں دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں دی. دلیل کیا دی ہے وہ بات ابھی آگے آ رہی. دلیل بہت ساری ہو سکتی تھیں کہ بھئی تم جو یہ سود پر قرض دے رہے ہو تو اس میں تو تم لازمن جو ہے وہ منافع حاصل کر رہے ہو, نفع نقصان میں تمہارا کوئی جو ہے وہ حصہ ہی نہیں, یعنی اگر نقصان ہوا تو تمہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے, لازمن تمہارا منافع ہے. لیکن جو تجارت کر رہا ہے اس کو تو رسک ہے, اس میں تو نفع بھی ہو سکتا ہے نقصان بھی ہو سکتا ہے, کہیں اس کو جو ہے وہ مارکیٹ میں کوئی مال اس کا ضائع بھی ہو سکتا ہے. تو لہٰذا دلائل تو بہت سارے دیے جا سکتے تھے لیکن یہاں پر کوئی دلیل اللہ تعالیٰ نے نہیں دی. دلیل کیا دی ہے دیکھیں, فرمایا کیا جا رہا ہے, وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا, اللہ نے حلال کیا ہے تجارت کو اور حرام کیا ہے کس کو؟ سود کو. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ تم اللہ کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو. اگر اللہ کو ماننے والے ہو تو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کیا حلال اور کیا حرام, بس اللہ نے کر دیا حلال تو وہ شے حلال ہے, اللہ نے جس شے کو حرام کیا وہ حرام ہے. دلائل بہت دیے جا سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو اصل دلیل یہاں پر ہے وہ یہ کہ اللہ کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو. جب اللہ کے ماننے والے ہو تو سر تسلیم خم کرو اور سود کو جو ہے وہ چھوڑو. فمن جاءہ موعظۃ من ربی, پس جس کو یہ نصیحت پہنچ گئی اس کے رب کی طرف سے سود کے خاتمے کے حوالے سے, فانتہا, اور پھر وہ باز آ گیا, تو فلہ ما سلف, تو پھر اس کے لیے وہ ہے کہ جو ہو چکا, اس کا ذمہ پھر اللہ کے سپرد ہے, اللہ اسے معاف کرے یا سزا دے یہ اللہ کے سپرد ہے. وہ امرہ الی اللہ, اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. ومن عاد فاولئک اصحاب النار, اور جس نے دوبارہ سے سودی کاروبار کیا اس کا اعادہ کیا تو پھر یہی ہے کہ جو جہنم والے ہیں, ہم فیہا خالدون, اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں, ہمیشہ رہنے والے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, بڑی اہم بات بیان کی جا رہی ہے حقیقت پر مبنی, اور یہ ثابت شدہ حقائق ہیں کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور خیرات کو بڑھاتا ہے. حالانکہ بظاہر کیا لگ رہا ہے کہ سود سے جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے بینک بیلنس میں, پی ایل ایس اکاؤنٹس ہیں, یہ سراسر سود ہے, اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے, ڈائریکٹ جو ہے وہ انوالومنٹ ہے سود میں. لہٰذا یہ ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس میں بینک اضافہ کر رہا ہے ہمارے مال میں, حالانکہ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے صدقات کو بڑھاتا ہے. اور مولانا شیخ محمود احمد رحم اللہ انتقال کر گئے, انہوں نے ایک کتاب لکھی مین اینڈ منی, اور اس میں ثابت کیا کہ سود بڑھتا ہے تو ان امپلائمنٹ بڑھتی ہے, ان امپلائمنٹ بڑھتی ہے تو انفلیشن ریٹ میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے, اور انفلیشن ریٹ بڑھتا ہے تو معاشرے میں تباہی آتی, اور اس طرح سے یہ وشیس سائیکل ہے, یہ دائرہ خبیصہ ہے کہ اس میں بس انسان جو ہے وہ بالکل گھن چکر بن جاتا ہے. شاہ ولی اللہ دہلوی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ غیر منصفانہ تقسیم مال کی معاشرے میں یہ دو دھاری تلوار کی مانند ہے کہ دونوں طرف سے یہ استحصال کر رہی ہے انسانیت کی. امیر امیر سے امیر تر ہو رہا ہے سود خور, اور غریب غریب سے غریب تر ہو رہا ہے. امیر کے مال میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے لازمی, اور عیاشوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے, استحصال کر رہا ہے, پوری قوم کے سودے کر رہا ہے, اور غریب غریب سے غریب تر ہو رہا ہے. ہیوز اور ہیوز ناٹ کی تقسیم آپ کو معاشرے میں ختم نظر آئے گی. لہٰذا یہ ہے کہ یہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اب غریب کو بھی اتنا وہ صبح نکلتا ہے شام میں لوٹتا ہے اوور ٹائم کرتا ہے, اس کو دین کے تقاضے ادا کرنے کا موقع ملتا نہیں, ٹائم ملتا نہیں, وہ اس وشو سکل دار خبیصہ میں جو ہے وہ گھن چکر بنا ہوا. یہ ہے سود کی خباست. میں یہاں صرف حوالہ دے رہا ہوں کتاب کا, ہمارے استاد محترم انجینئر نوید احمد رحمۃ اللہ علیہ کی وہ کتاب اپنی زندگی میں انہوں نے مرتب کی, سود کی حرمت, خباستیں, اشکالات, یہ مکتبے سے ضرور حاصل کریں. یہ سود کی جو بھی شناخت ہے قرآن کے ذریعے سے, اللہ کے رسول کی احادیث کے ذریعے سے صلی اللہ علیہ وسلم, پھر سود پر سود خوروں کی طرف سے جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کے جوابات ہیں, اور جو بھی اشکالات ہیں ان کے جو بھی جوابات اس میں دیے گئے ہیں, یہ مختصر سے کتابچہ انشاءاللہ آپ کو ضرور اس کو حاصل کیجئے اور اس کو مطالعہ کیجئے. یہ سود کی خباست اتنی شدید ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سود کی خباست کے 70 حصوں میں سے کم ترین ایسا ہے, کم ترین, میکسیمم کی بات نہیں ہو رہی, یعنی کم ترین حصہ ایسا ہے سود کی شناخت اور اس کی برائی کا کہ کوئی اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے. رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ سود 36 بار زنا سے بھی زیادہ سنگین ہے, 36 بار زنا سے بھی زیادہ. لیکن یہ ہے کہ ہمارے ماتھے پر کوئی بل نہیں, بڑے جو ہے وہ دھڑلے سے ہمارے بینکوں میں ہم خود نے, یعنی حکمرانوں کو چھوڑیے, حکمرانوں کی بات تو میں کروں لیکن عوام کی سطح پر آج میں اور آپ دیکھیں, ہم نے پی ایل ایس اکاؤنٹس ہیں کہ جو کہ کھلائے ہوئے, یہ ڈائریکٹ انوالومنٹ ہے سود میں. حکمرانوں کا معاملہ آپ دیکھیے, اللہ تعالیٰ بس یعنی کیا کہیے کہ کس طرح سے آئی ایم ایف کی گود میں جا کے اور قرضوں پر قرضے, سودی قرضے لے کر اور قوم کے سودے ہیں کہ جو کیے جا رہے ہیں. آئندہ جتنی بھی نسلیں آ رہی ہیں ان کو سود میں جو ہے وہ جکڑ کر یہ لوگ جائیں گے اور جا رہے ہیں. یہ مسلسل ایک ہی چال ہے کہ جو کہ بھیڑ چال چلے بھی. اب یہاں پر آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک تو یہ سود خوروں کا معاملہ ہے, اور واللہ لا یحب کل کفار نسیم, اور اللہ ہر ناشکرے اور اس طرح کے گناہگار کو پسند نہیں کرتا. لیکن اسی زمین پر ایسے خدا پرست لوگ بھی ہیں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے, واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, اور جنہوں نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی, لہم اجرہم عند ربہم, ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے, ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غم سے دوچار ہوں گے. اگلی آیت جو ہے یہ سود کے بارے میں قرآن مجید کی سخت ترین آیت ہے, اور اس سے آپ خود اندازہ کیجئے کہ اس وقت میرا اور آپ کا حال بحیثیت امت مسلمہ وہ کیا ہے. یا ایوہ الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, ایمان کے دعوے داروں, اتقوا اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو, وذروا ما بقی من الربا, اور جو سود میں باقی رہ گیا ہے اب اسے چھوڑ دو, ان کنتم مومنین, اگر تم واقعتاً مومن ہو, ایمان لانے والے ہو. اور فرمایا فَإِلَّمْ تَفَلُوا, اور اگر تم نے یہ نہ کیا, سود سے تم باز نہ آئے, سود کو جاری رکھا, فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, تو پھر اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے جو ہے وہ خبردار ہو جاؤ. پھر ایسے لوگوں سود خوروں کے خلاف اللہ اس کے رسول کا جو ہے وہ اعلان جنگ. اتنا غضب اور یہ الفاظ زنا پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے استعمال نہیں کیے, زانیوں کے لیے استعمال نہیں کیے. کس کے لیے استعمال کیے ہیں؟ سود پر, سود خوروں پر, ان کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کی اعلان جنگ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب مجھے بتائیے کہ ہم بھارت سے جنگ کرنے کے لیے پر توڑیں اور اس کو جو ہے وہ دھمکیاں دیں اور تمہاری ایسی کی تیسی کر دیں گے, او بھائی تم اس وقت اللہ اور اس کے رسول سے جو ہے وہ جنگ پر اترے ہوئے ہو, اس کی تو کوئی تمہیں فکر نہیں. یعنی گراؤنڈ ریلیٹیوز تو یہ ہوتی ہے نا کہ جس سے جنگ چھڑی ہوئی ہو ساری توجہ اسی پر ہوتی کہ کسی طرح سے یہ جنگ جو ہے وہ ختم ہو. لیکن ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں. ہاں حکومتیں جو بھی آ رہی ہیں بڑے مطلق العنان جو ہے وہ ہمارے حکمران کہ کس طرح سے اپنے ہی شہروں میں اپنے ہی لوگوں پر ریٹ کو اگر کہیں سے کوئی چیلنج کرتا ہے, یہ ہمارے حکمرانوں کا آج حال ہے کہ نہیں؟ جو بھی آ رہا ہے کسے باشد, کوئی بھی کسی بھی خطے میں اپنے مسلمان بھائی کوئی ریٹ کو چیلنج کر دیں حکمرانوں کی, تو کس طرح سے پوری بمبارمنٹ بلوچستان میں ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہم نے اپنے فوجیوں کو استعمال کر کے بمبارمنٹ کی, کس کی وجہ سے؟ ریٹ کو چیلنج کر رہے ہیں. او بھائی تم اللہ کے ریٹ کو چیلنج کر رہے ہو, اللہ کہہ رہا ہے کہ سود خوروں کے خلاف اعلان جنگ ہے. تم سود ختم نہیں کرو گے, اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو, تو پھر نپٹو. جو بھی کرونا وائرس بھی آئے گا پھر سارے عذاب اللہ کی طرف سے آئیں گے کہ جس کا تمہیں گمان تک نہیں ہوگا. کرونا کا کس کو گمان تھا؟ ایک چھوٹے سے وائرس سے پوری زمین اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا ہلا دی کہ نہیں ہلا دی, اور بتا دیا پوری انسانیت کو کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہمارے سامنے, تم کس کھیت کی مولی ہو, جدید ذرائع تم استعمال کر لو. لیکن یہ ہے کہ ہمارا ایک ننا سا چھوٹا سا وائرس تمہیں مزے چکھائے گا. لہٰذا ہم تو اللہ اس کے رسول سے لانے جنگ کیے بیٹھے ہیں, ہم اس کے سامنے دعائیں کریں, دشمنوں کے خلاف ہم اس کے مدد مانگے. وہ بھائی جنگ تو ختم کرو نا. جو بھی حکمران آتا ہے بس وہ لانت بھیجتا ہے پچھلے حکمرانوں پر, ان کی وجہ سے ہم قرضے لینے پر مجبور ہوئے. وہ بھائی کوئی ایمانی غیرت بھی ہے کہ نہیں ہے؟ آئی ایم ایف کی گود میں تم جا رہے ہو, پوری انسانیت کو قرض میں تم جو ہے ملوث کر رہے ہو, اور پھر تمہارے بعد تمہیں بھی جانا ہے, ہمیشہ نہیں لہرنا. لہٰذا یہ کہ کچھ ایسا کر کے جاؤ, بس مدینہ ریاست کی رٹی لگائے جاؤ گے. وہ بھی کچھ کر کے بھی تو دکھاؤ نا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ واقعتاً ہمارے حکمرانوں کو جو ہے وہ ہدایت نصیب فرمائے, ان کو ایمان کی جو ہے وہ غیرت نصیب فرمائے. ہم نے تعریفیں کی ہیں, یہ پہلا حکمران کہ جس نے مدینہ کا نام لیا تھا مدینہ کی ریاست کا, تعریفیں کی ہیں اپنی جگہ. او بھائی اب تو 2.5 سال ہو گئے, ہم 5 سال بھی تمہیں دیکھ لیں گے, کوئی ایک قدم تو آگے بڑھاؤ نا. ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ رہا, اور پھر کہا جا رہا ہے رٹ لگائی ہوئی ہے کہ ہم تو مدینہ کی ریاست قائم کرنے والے ہیں. بہرحال دیکھ لیں گے ہم بھی, لیکن یہ یقین جانی ہے کہ جب یہ جنگ ہمارے ساتھ رہے گی اللہ اس کے رسول کی, تو بہرحال یہ ہے کہ میں یقین دلاتا ہوں ہمارے اس حکمران کو بھی کہ آپ جتنی رٹ لگا لیں مدینہ کی ریاست کی, ایک انچ آگے نہیں بڑھ سکتے, ایک انچ آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ آج آپ لکھ لیجئے جو قول جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, یہ الدین النصیحہ کے طور پر کر رہا ہوں. ہم ہاتھ جوڑ رہے ہیں آپ کے حضور کہ بھائی خدا کے لیے تم اللہ کے رسول اور اس کے خدا کے لیے جو ہے وہ تم جنگ کرنے کے لیے تیار ہو, فوجیں جو ہے وہ تم نے دشمن ملک کے لیے جو ہے وہ کھڑی کی ہوئی ہیں, کچھ نہیں کر پائیں گی وہ. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں واقعتاً یہ واپس پلٹنے کی توفیق نصیب فرمائے, اس سود خوری سے ہماری حفاظت فرمائے. تو فازنوا بحرب من اللہ ورسولہ, تو سود خور کے لیے اللہ اس کے رسول کی اعلان جنگ ہے. وَإِن تُبْتُمْ, اور دیکھو اگر تم نے توبہ کر لی, تو فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوَالِكُمْ, تو تمہارے لیے جو اصل زر ہے وہ تمہارے لیے ہے, جو پرنسپل اماؤنٹ ہے وہ بس تمہارا ہے, اس کے علاوہ اضافی تم نہیں لوگے. لا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ, نہ تم ظلم کرو کسی پر نہ تم پر ظلم کیا جائے گا. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ, اور دیکھو اگر, اب دیکھیں یہ دین کی تعلیمات ہیں, کتنا خوبصورت نظام اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے اگر یہ زمین پر نافذ ہو, اور جب ہوا تو اللہ اس زمین پر رہنے والوں نے اس کی برکات دیکھی ہیں کہ زکات دینے والے تھے, لینے والا کوئی نہیں تھا. یہ بھی اسی زمین پر نقشے ہیں کہ جو قائم ہوئے کہ جب دین اسلام کا غلبہ تھا. تو فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم مقروض کو تنگ دست پاؤ, مقروض اگر تنگ دست ہے وہ تمہارا قرض ادا نہیں کر پا رہا, تو فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ, تو تم اسے کچھ دن کے لیے مہلت دے دو. وان تصدقوا خیر لکم, اور اگر تم معاف کر دو وہ قرض, بخش دو, تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. ان کنتم تعلمون, اگر تم واقعتاً اس کی خیر و برکات کو جانو. اب یہ عجیب المیہ ہے ہمارا کہ ہمارے معاشرے میں جو بھی مسلمان ہیں وہ اپنے متعلق جو بھی ہدایات قرآن مجید کی ہیں ان کی طرف نظر نہیں کرتے, بلکہ دین اسلام نے جو دوسرے کو ہدایات دی ہیں وہ اس کو جو ہے وہ پتہ ہوتی ہیں, اور بار بار اس کو جو ہے وہ یاد دلا رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر اب قرض دہندہ کو یہ ہدایات دی گئی ہے نا کہ جو مقروض ہے اس کو مہلت دے اور قرض معاف کر دے تو بہتر ہے, تو یہ قرض دہندہ کو یاد نہیں رہتی یہ باتیں, بلکہ یہ کس کو یاد ہوتی ہیں؟ مقروض کو یاد ہوتی ہیں. وہ قرض دہندہ کو بار بار واٹس ایپ کرتا ہے کہ بھئی اس میں دین اسلام کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ بھئی ذرا سہولت دو اور قرض معاف کر دو تو بہتر. اچھا جو مقروض ہے جس کی تعلیمات اس کو جو دی گئی ہیں, حدیث میں آتا ہے کہ جو مقروض اس پر موت آ جائے, موت تو آتی ہے اچانک آ جاتی ہے, تو لہٰذا یہ ہے کہ اللہ کے رسول مقروض کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جب تک کہ آپ کو پتہ نہ چل جائے کہ اس کا قرض یا تو معاف کر دیا گیا یا کسی کی طرف سے ادا ہو گیا. مقروض کی بخشش جو ہے وہ معلق ہو جاتی ہے کہ جب تک کہ قرض ادا نہ ہو جائے یا معاف نہ ہو جائے, معلق ہو جاتی ہے بخشش. اب یہ ہدایات کس کو پتہ ہوتی ہیں؟ قرض دہندہ کو. وہ یہاں سے واٹس ایپ چلا رہا ہوتا ہے, میسج کر رہا ہوتا ہے کہ بھئی تم قرض میرا لے کے بیٹھے ہو اور یہ بڑا سنگین معاملہ ہے دین اسلام میں. تو اپنی اپنی تعلیمات صرف نظر اور دوسروں کو جو بھی تعلیمات دی ہوئی ہیں وہ اچھی طرح سے پتہ ہوتی ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ تو دین اسلام کی تعلیمات, زکوٰۃ کا نظام, صدقات کا نظام, اور یہ قرض کو دین اسلام نے پروموٹ نہیں کیا کہ بھئی بحریہ ٹاؤن میں جو ہے وہ لازمی مجھے گھر بنانا ہے تو اب میں لمبے چوڑے قرض لینا شروع کر دوں, میں نے جو ہے وہ حویلی کھڑی کرنی ہے تو میں قرض لینا شروع کر دوں, یہ موٹیویشن نہیں ہے دین اسلام میں. ضرورت کے تحت جب وہ قرض لیا جائے. لیکن ہمارا معاشرہ کیا کیجئے کہ وہ بالکل ہی الگ چال جو ہے وہ چل رہا ہے. فرمایا کہ وَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ, اور اس دن سے بچو اور ڈرو کہ جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اور پھر ہر شخص کو پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا کہ جو اس نے کمایا, جو وہ کما کر لایا, وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. جو وہ کما کے لائیں گے اسی کے مطابق وہ بدلہ پائیں گے. اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہاں انشاءاللہ ہم 8 رکعت میں اس مقام کو حافظ صاحب سے سنیں گے, پھر چائے کا وقفہ ہوگا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.